یعنی حدثنا
مراد میں نے غالباً متصل کے الفاظ کہہ دے متصل ہے. امام بخاری کہتے ہیں حدثنا فلان قال حدثنا فلان یا حدثنا فلان عن فلان. ہن بھی جو الفاظ ہیں نا اگر وہ مدلس راوی نہیں ہے اور استاد سے ملاقات ہے تو اس طرح وہ روایت مسلسل ہوتی ہے. تو صحیح بخاری میں امام بخاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدثنا کے ساتھ جو روایتیں لے آئے نا وہ ساری صحیح ہیں. بس یہ سمجھ لیا آپ حدثنا کے بعد جو سند امام بخاری بیان کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے وہ ساری کی ساری صحیح ہیں. صرف باب جو ہیں ابواب ابواب میں جو بغیر سند کے امام بخاری بعض روایتیں لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یا صحابہ کرام نے فرمایا تابعین نے تو ان میں تحقیق کی جاتی ہے دیکھا جاتا ہے کہ یہ حدیث ہو صحیح بخاری میں یا کسی اور صحیح کتاب میں موجود ہے. تو عام طور پر ایسی روایتیں صحیح ہیں کچھ چند ایک بعض ضعیفی ثابت ہو جاتی ہیں جس طرح کہ ابھی ایک روایت صحیح بخاری سے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جو کہ امام بخاری نے بطور رد کے ذکر کی ہے اس حدیث پر روایت پر رد کیا ہے اس کو حجت نہیں اسے پکڑی. تو اس بات کو یاد رکھیں عوام کے لیے تو یہی بات ہے نا کہ صحیح بخاری میں جو روایتیں لکھی ہیں وہ ساری صحیح ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور حدثنا کے ساتھ ہیں. تو ابواب باب کے اوپر تحقیق بھی کی جاتی ہے بحث بھی کی جاتی ہے. تو چونکہ یہ ایک علمی بات ہے اور اس وقت تو علم اپنے اللہ کے فضل سے خزانے لوگوں کے سامنے چاروں طرف کھلے ہوئے ہیں عام آدمی کی بھی اب آج کل رسائی ان وسائل تک ہو گئی ہے جو کہ ہمارے بڑے بڑے علماء کو معلوم نہیں تھے. تو اس وجہ سے میں نے یہ مسئلہ بھی بیان کر دیا اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحیح بخاری کی حدیثیں ضعیف ہونی شروع ہو گئیں. کسی صحابی یا تابعی کی بات اگر ثابت نہ ہو تو صحیح بخاری پر کوئی رد دیتا. مثال کے طور پر صحیح بخاری میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے متوفی کا, قرآن کریم کی آیت ہے متوفی کا, تو اس کی تشریح میں لکھا ہوا ہے کہ ممیت کا میں تجھے مارنے والا ہوں. یہ علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس کی سند سے مروی ہے یہ روایت اور یہ ضعیف ہے. علی بن ابی طلحہ کی عبداللہ بن عباس سے ملاقات ہی نہیں ہے اور یہ روایت اور ضعیف ہونے کے ساتھ صحیح بخاری پر کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. یہ تو کوئی اصل کے اصول کی روایت ہے نہیں باب میں لکھا ہوا ہے. اچھا وقت اب بہت تھوڑا رہ گیا ہے تو دوسرے ساتھی سوال کریں.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب اگر بخاری کی تشریح پڑھنی ہو شرح پڑھنی ہو تو کون سی بہترین ہے؟ اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے کہ یہ علامہ وحید الزمان ہے جو تشریح کی ہوئی ہے تیسر الباری کے نام سے, تو اس کو اس میں جو ہے وہ کیسی باتیں لکھی ہوئی ہیں کیونکہ زیادہ تر وہ رافضیوں کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے. تو یہ دو باتیں ہیں. جزاکم اللہ خیر.
صحیح بخاری کے پڑھنے سے مراد اگر آپ کی عربی کتابیں ہیں تو پھر تو فتح الباری کتاب اچھی ہے, اگرچہ اس میں بھی قال قیل قال قیل قول وغیرہ بہت ہے. اس کا خلاصہ ارشاد و ساری کسلانی کی ہے اور یہ ابھی تک باقی ہے کہ صحیح بخاری کی کوئی ایسی شرح لکھی جائے جامع. اگر آپ کی مراد اردو کتابیں ہیں تو اردو کتابوں میں وحید الزمان حیدرآبادی کی کتاب جو تحصیل الباری ہے یہ صحیح کتاب نہیں, کیونکہ وحید الزمان خود وہ صحیح العقیدہ آدمی نہیں تھا, اس کے عقائد خود صحیح نہیں ہیں, وہ اہل حدیث بھی نہیں تھا. تو اس کی کتاب میں خواہ مخواہ بس ناشرین شائع کرتے ہیں اور اہل حدیث کے ذمہ لگا دی جاتی ہیں. یہ تو دیوبندیوں کا پسندیدہ تھا جیسا کہ فضل الباری میں لکھا ہوا ہے کہ شبیر احمد عثمانی کو اس کا ترجمہ پسند تھا. تو وحید الزمان حیدرآبادی کی کتاب پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کے علاوہ صحیح بخاری کے شروع میں ایک کتاب شائع کی ہے قدوسیہ والوں نے آٹھ جلدوں میں داؤد راز صاحب کی, لیکن اس نے بھی بعض مقامات پر وحید الزمان سے لیا ہے. تو فی الحال کوئی ایسی معتبر کتاب نہیں ہے جو آپ پڑھ سکیں. قدوسیہ والی کتاب بہرحال اور کتابوں سے بہتر ہے. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہ قدوسیہ والی جو آٹھ جلدوں میں اردو میں یہ پڑھ لیں, اور کسی جگہ بھی اگر شک ہو جائے تو علماء سے رابطہ کر لیں, کیونکہ غلطی سے تو کوئی معصوم نہیں ہے. اندھا دھن اعتماد کرنا یہ کوئی ثابت نہیں, یعنی ایسی کوئی کتاب نہیں ہے ابھی تک جو کہ جس پر 100% اعتماد کیا جا سکے بخاری مسلم کی شرح میں. یہ اگلے ساتھ اس وقت نیکسٹ.
السلام علیکم شیخ. میرا سوال یہ ہے کہ شیعوں کے گھر میں یا ان کے ہوٹلوں میں کھانا کھانے کے بارے میں کیا آپ کا خیال ہے؟ کیونکہ وہ ان پہ اعتماد بھی نہیں کیا جا سکتا, اور آپ کو شیعوں کے عقائد کا بھی پتہ ہے, اور یہ بھی پتہ ہے کہ وہ کھانوں میں تھوکتے بھی اور بہت سارے کام بھی کرتے ہیں اور تفیہ بھی کرتے ہیں, تو ان کے کھانوں پہ, ان پہ تو ویسے ہی نہیں اعتبار کیا جا سکتا, تو کھانوں کے ان کے کھانوں پہ ان ہوٹلوں پہ کیوں اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ ہم ان کے یہاں کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے یہ ہوٹل, ان کے ہوٹلوں کے بارے میں؟ آئیے, السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بالکل ایسے لوگ جو ہیں ان کے یعنی گھر میں یا ہوٹلوں میں بالکل کھانا نہ کھائے, اپنے آپ کو بچائیں. اسے تو عام لوگ جو ہیں وہ مثلا عیسائی اور یہودی اگر ہیں تو ان کے ہوٹلوں میں چلے جائیں, وہ آپ کے ساتھ یہ سلوک نہیں کریں گے جو آپ بتا رہے ہیں. یعنی تھوکنا, کھانے میں گندگی ڈال دینا, یہ گندے لوگ, ایسے تو دور ہیں. بالکل اس قسم کھانا نہیں کھانا چاہیے جی. وہ کوشش کریں, دیکھیں آپ غور کریں کہ اصحاب کاف جب وہ نیند سے اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جاؤ شہر اور ایسا کھانا لے آؤ جو ازکا الکم, یہ پاک اور صاف ہو. پاک صاف کھانے کی کوشش کریں, ورنہ اجتناب کریں جی. اگلے ساتھی سوال کریں, آخری ساتھی, اب وقت نہیں رہا, وہ اذان قریب ہوگی جی, یہ اب آخری ساتھی ہوں گے.
صاحب کوئی بات نہیں, اگر میرا سوال رہ بھی جائے گا تو میں الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, موقع ملتا رہتا ہے, کوئی بھی مشکل نہیں ہے. سوال اگر آپ سن لیں جواب پھر بھی کبھی آ سکتا ہے. یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی عقیدے کی بات کرنے تو لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ اس طرح کریں کہ جی جو ہے دوسرے کے وہ لے آتے ہیں بات کے, اللہ جل شان فرماتے ہیں کہ دوسرے کے خداؤں کو برا نہ کرے کہ وہ آپ کے خداؤں کو برا کہے گا. ایک یہ اس سوال کا. دوسرا یہ ہے کہ جیسے ابھی یہ جھوٹے جو نبی ہیں, جو نبی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں, اس طرح تو پھر بات ہی نہیں کر سکتے. اصل میں وہ لوگ جو ہیں اس بات کو اس سے کور کرتے ہیں, تو آپ اس میں فرمائیں کہ یہ جو الجھن ہے اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جزاک اللہ.
جی یہ کہ یعنی جو مخالف ہیں اسلام کے, وہ جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں, جن خداؤں کی عبادت کرتے ہیں, ان کو برا نہ کہنا چاہیے, یہ تو ٹھیک بات. انہیں گالیاں دینا, مثلا رام کو, مثلا کالی کو, کالی مائی کو, شیراں والی مائی کو, اسی طرح اور مختلف جو معبود لوگوں نے بنا لیا, ہم اس کو گالیاں دینے شروع کر دیں, یہ صحیح طریقہ نہیں ہے, یہ غلط ہے. کیونکہ وہ پھر ہمارے معبود کو, ہمارے رب کو گالیاں دیں گے, اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں توحید کی دعوت نہ دی جائے, انہیں توحید بتایا جائے, انہیں بتایا جائے کہ یہ تمہارے معبود, یہ نفع نقصان کی کوئی مالک نہیں, یہ معبودان باطل ہیں, کوئی ان کے ہاتھ میں کوئی نفع نقصان نہیں, نفع نقصان کا ایک. اسی طرح کوئی جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہے, ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا ہے, تو اس کو کذاب اور شیطان اور دجال سمجھنا, یہ بالکل صحیح ہے. ہاں یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اگر کسی ایسے مدعی نبوت کے پیروکار سے بات کر رہے ہیں, مثلا مرزائی سے, تو آپ اس کے کہیں کہ مرزا پر لعنت بھیجنے شروع کر دیں جس سے وہ ناراض ہو جائے, تو بہتر ہے کہ آپ اسے اس کے ساتھ دلائل سے بات کریں, اسے قرآن کی آیتیں حدیثیں سنائیں, سلف کے آثار سنائیں, مرزا کے جھوٹ سنائیں, دیکھیں جی تمہارے مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے, یہ لکھا ہے, اور اس طریقے سے احسن طریقے سے دعوت جادلہ باللتی احسن, اچھے طریقے سے. تو اس میں کسی کے معبود کو یا بعض اوقات وہ جنہیں اپنا رہنما سمجھتا ہے ان کو گالیاں دینے سے, ان کو برا کہنے سے بہتر یہ کہ قرآن کریم اور حدیث اس کو سنائی جائے اور دلائل کے ساتھ اس کا منہ بند کر دیا جائے. تو اس طریقے سے الحمدللہ دعوت پھیلتی اور پھیلے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا سوال کا جواب اسی میں آ گیا ہے. اگر پھر آپ کو کوئی تفصیل چاہیں گے تو انشاءاللہ آئندہ محفل میں ہوگی. بس اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہمیں کتاب و سنت پر قائم رکھے, جزائے خیر دے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر شیخ صاحب. آخری سوال ہے, تھوڑی سی وضاحت طلب ہے, اس وجہ سے افضل مسئلہ
ان الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ان الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اتاكم الرسول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. میرے بھائیوں اور ساتھیوں اور سامعین کرام، آج ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں انشاءاللہ عقائد کی کتابوں میں سے ایک اہم کتاب جو ہے اس کا ترجمہ اور تشریح بیان کی جائے گی، اور یہ پروگرام جو ہے انشاءاللہ کئی مجالس میں جاری رہے گا. اللہ تبارک و تعالی محدثین کرام کو جنت الفردوس کے باغات میں نعمتوں اور خوشیوں کے ساتھ رکھے. انہوں نے ہر میدان میں محنت کر کے دین اسلام جو ہے اس کا دفاع کیا، چاہے وہ عقائد کا میدان ہو، چاہے وہ احکام ہوں، چاہے مسائل ہوں، چاہے فضائل ہوں، چاہے تصنیف و تالیف کا میدان ہو یا کفر کے خلاف میدان جنگ جو ہے اس میں وہ مصروف رہے ہوں. ان تمام محاذوں پر محدثین کرام نے ایسے کارنامے سر انجام دیے جو قیامت تک باقی رہیں گے. میرے بھائیوں، دین اسلام میں بنیادی حقیقت جو حیثیت ہے وہ عقیدے کو حاصل ہے. اگر عقیدہ اور ایمان صحیح ہے تو پھر اعمال جو ہیں وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوں گے، ورنہ ان کا کوئی وزن نہیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے جنت کو اس پر حرام قرار دے دیا اور اس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں ان میں بھی بار بار جو ہے عقیدہ سمجھایا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے آ جانے کے بعد، میرے بارے میں سن لینے کے بعد اگر کوئی شخص مجھ پر ایمان نہ لائے گا، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ نصرانی ہو، تو اللہ اس شخص کو ضرور جہنم کی آگ میں داخل کرے گا. یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، اور اس حدیث سے یہ بالکل صاف ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا جو ہے یہ جزء ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان ہو سکتا ہی نہیں. اور جو شخص ایمان نہیں لاتا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور اس حدیث میں یہودیوں اور نصرانیوں کا خاص ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ دونوں اہل کتاب ہیں، اپنے آپ کو یہ آسمانی مذاہب جو ہے اس سے منسوب رکھتے ہیں. ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، ان عیسائیوں یہودیوں کا، کہ ہم جو ہیں اللہ کو مانتے ہیں, اس کے رسولوں کو مانتے ہیں اور ہم جنتی ہیں. تو یہ اپنے آپ کو آسمانی مذہب کا ماننے والا, اہل کتاب نبیوں کا ماننے والا سمجھتے ہیں. تو جب یہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے, تو باقی جتنے مذاہب ہیں, ہندو ہوں, سکھ ہوں, دوسرے مذاہب ہوں, وہ تو ضرور بال ضرور جائیں گے. یہ دو چونکہ بڑے مذاہب ہیں اور ان کے پاس آسمانی کتابیں بھی ہیں, اگرچہ ان میں انہوں نے تحریف کر دیے. تو یہ عقائد والی بات صحابہ کے دور میں بھی چلی ہے. صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کو عقیدہ سمجھایا, اس کی طرف دعوت دیے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی ایک روایت صحیح مسلم کی کتاب الایمان کے شروع میں موجود ہے کہ ایک شخص نے, ان کے شاگرد نے انہیں بتایا کہ ہمارے علاقے میں لوگ جو ہیں وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں, قدری لوگ ہیں, تقدیر نہیں مانتے. ان لوگوں کا خیال ہے کہ یہ چیزیں خود بخود ہو جاتی ہیں. تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے لوگوں سے برات کا اعلان کیا, کہا کہ میں ایسے لوگوں سے بری ہوں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جو انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی تھی, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور اسلام سمجھائے, اللہ پر ایمان, اس کے رسول پر ایمان, اس کے فرشتوں پر ایمان, تقدیر پر ایمان, قیامت کے دن پر ایمان, یہ ایمان کے مسئلے آپ نے سمجھائے. یہ بڑی عظیم شان حدیث ہے. اس میں ایمان بھی سکھایا گیا ہے اور ساتھ ہی احکام بھی سکھائے گئے ہیں. سعودی عرب کے کبار علماء میں سے شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ نے اس حدیث کی شرح پر ایک رسالہ لکھا ہے, ایک کتاب لکھی ہے جو چھپی ہوئی ہے, جس کا نام ہے شرح حدیث جبریل. تو صحابہ کرام کے بعد تابعین نے, تبع تابعین نے لوگوں کو ایمان اور عقیدے کی طرف دعوت دی, ساتھ ہی مسائل بھی سمجھے. لیکن دین کا دار و مدار جو ہے وہ ایمان اور عقیدے پر ہی رہا. سنن ابی داؤد کے اندر صحیح روایت ہے, جسے عمر بن شعیب اپنے ابا سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں, جس کا خلاصہ یہ کتاب الوصایا کی یہ روایت ہے, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ اگر تمہارا باپ عاص بن وائل السامی, جو کفر میں جاہلیت میں مر گیا تھا, اگر وہ مسلمان ہوتا, اگر وہ توحید کا اقرار کرنے والا ہوتا, تو تم اس کی طرف سے صدقہ کرتے, حج کرتے, غلام آزاد کرتے, تو اس کا اسے نفع پہنچتا. تو معلوم یہ ہوا کہ چونکہ وہ شخص عاص بن وائل اہل ایمان میں سے نہیں تھا, کافروں میں سے تھا, تو اس کے سارے اعمال باطل ہو گئے, ضائع ہو گئے, ان کی کوئی حیثیت نہ رہی. تو اسی سلسلے میں محدثین کرام نے اللہ تبارک و تعالی ان کے قبروں کو نور سے, اپنی رحمتوں سے بھر دے, انہوں نے عقیدے پر, ایمان پر کتابیں لکھی ہیں, لوگوں کے عقائد صحیح کیے. اس لیے کہ جب عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو پھر اس کے باقی جو جتنی چیزیں سب وہ غلط ہو جائیں. تو اس سلسلے میں محدثین کرام کی کتابوں میں سے چند کتابیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. مثلا امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے خلق و افعال العباد, اور یہ تحقیق سے چھپ چکی ہے. اسی طرح امام احمد بن حنبل نے اور دوسرے علماء نے بھی عقائد پر کتابیں لکھی ہیں. عثمان بن سعید الدارمی بہت بڑے امام گزرے ہیں حرات کے, انہوں نے تو اس موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی جن میں سے رد الامام الدارمی علی بشر المریسی العنید اور دوسری کتابیں. اسی طرح امام دارمی کی ایک اور کتاب ہے الرد علی الجہمیہ. اسی طرح ان کے بعد آنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی عقائد اور ایمان پر کتابیں لکھی ہیں جس میں قرآن پاک کی آیات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, صحابہ اکرام کے آثار, تابعین اور تبع تابعین کے اقوال اور محدثین کرام کا جو فہم ہے وہ اس میں انہوں نے جمع کیا ہے. مثلا دیکھیے شیخ الاسلام ابو اسماعیل عبد الرحمن بن اسماعیل الصابونی کی کتاب عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث, یا اسے کہتے ہیں الرسالۃ فی اعتقاد اہل سنہ و اصحاب الحدیث والائمہ, اور یہ بھی تحقیق کے ساتھ شیخ بدر البدر کی تحقیق کے ساتھ چھپ چکی ہے. اسی طرح شیخ الاسلام حروی کی ضم الکلام و اہلہ اور دوسری کتابیں جو ہیں عقائد پر لکھی گئی ہیں. یہ ضم الکلام جو ہے اس کی کئی جو ہے تحقیقات ہوئی ہیں, اس کے کئی نسخے چھپے ہیں, جن میں سے ایک بہترین نسخہ جو ہے یہ شیخ ابو جابر عبداللہ بن محمد بن عثمان الانصاری المدنی کی تحقیق کے ساتھ چھپا ہے, جسے مکتبۃ الغرباء مکتبۃ الغرباء الاثریہ سے شائع کیا گیا. اور شیخ ابو جابر جو ہے اسے میری مدینہ میں ملاقات ہوئی ہے, یہ انتہائی متقی صالح اور اہل علم سے محبت کرنے والے شیخ ہیں اور کتاب و سنت کی اتباع کرنے والوں میں سے, تقلید سے دور رہنے والوں میں سے. ان سے میں نے پوچھا تھا, میرے ساتھ وہ ساتھی بھی تھے, تو انہوں نے صاف بتایا کہ وہ تقلید کو جائز نہیں سمجھتے. تو اسی سلسلے میں جس کتاب کی شرح ہم شروع کر رہے ہیں, یہ کتاب جو ہے یہ لکھی ہے ابو محمد عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی نے. یہ جو امام ہے رازی, یہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں جن کے میں آلات آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا مختصر. وہ یہ کتاب اپنے باپ امام ابو حاتم محمد بن ادریس الرازی سے اور اپنے استاد ابو زرع الرازی دونوں سے یہ بیان کرتے ہیں. یعنی یہ اصل میں کتاب ابو حاتم رازی کی اور ابو زرع رازی کی کتاب ہے, جس کے راوی عبد الرحمن بن ابی حاتم الرازی ہیں. تو یہ کتاب جو ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے اور یہ چھوٹا سا رسالہ ہے. یہ تقریباً اور دو چار دو چھ دو آٹھ صفحات پر مشتمل ہے, یعنی اس کو شائع کیا گیا ہے آٹھ صفحات پر, اور اسے شائع کیا گیا ہے الدار السلفیہ بمبئی ہند ہندوستان سے. بمبئی ہندوستان سے الدار السلفیہ سلفیوں کا الحدیث کا جو مکتبہ ہے وہاں سے شائع کیا گیا, اور اس کی تحقیق جو ہے وہ کیے شیخ محمد عزیر شمس نے. یہ شیخ محمد شمس جو ہیں یہ مکہ میں رہتے ہیں, میری ان سے ملاقات مکہ میں ہوئی ہے کئی دفعہ ہوئی ہے. یہ بھی انتہائی نیک صالح اہل حدیث میں سے, تحقیق کے میدان میں بہت ہی ماہر اور بلکہ متقن جو ہیں یہ شیخ ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہندوستان میں بڑے جلیل القدر شیوخ ہو پیدا کیے ہیں جنہوں نے حدیث کی خدمت کی ہے پہلے بھی اور اب بھی کر رہے ہیں. پہلے علماء میں سے شمس الحق افغانی, شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ, جن کی کتاب عون المعبود ہو عام طالب علموں کے ہاتھوں میں بھی موجود ہے, بڑے مشہور عالم گزرے ہیں. اسی طرح محدث عبد الرحمن مبارک پوری, یہ بھی بہت بڑے محدث اور محقق گزرے ہیں اور جن کی کتاب تحفۃ الاحفاظ بڑی مشہور ہے. بلکہ یہ مبارک پوریوں کا جو خاندان ہی ہے عبید اللہ مبارک پوری, یہ جو پورا علاقے کے باشندے ہیں, اور اسی طرح صفی الرحمان مبارک پوری حفظہ اللہ, یہ تمام جو ہیں یہ حدیث کی خدمت کرنے والے اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچانے والے. ہندوستان میں بڑی نادر کتابیں جو ہیں شائع کی گئیں, اور پاکستان میں بھی اہل حدیث علماء نے حدیث کی خدمت کی ہے اللہ کے فضل سے. شیخ ارشاد الحق اثری حافظ اللہ, انہوں نے حدیث کی کئی ایسی نایاب کتابیں جو شائع نہیں ہوئی تھی ان کے مخطوطے جو ان کی تحقیق کر کے ان کو شائع کروائے. مثلا کتاب العلل ابن الجوزی کی کتاب, اور اسی طرح مسند السراج ان کی تحقیق سے چھپی ہے, اور دوسری بھی جو ہے رسالے وغیرہ انہوں نے شائع کروائے. پاکستان میں جو غیر مشہور علماء ہیں انہوں نے بھی جو ہے حدیث کی خدمت کی ہے, اور ان کی بھی جو ہے وہ مجموعے چھپے ہیں. مثلا یہ دیکھیے, یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جسے لکھنے والے ہیں فضل الرحمن بن غلام حسین. ان کا پرانا نام تھا فضل حسین, لیکن انہوں نے اپنا نام بدلا دیا, فضل الرحمن بن غلام حسین بن فتحان. یہ جو ہیں یہ چکوال کے علاقے کے رہنے والے جو ہیں رہنے والے ہیں, اور المکتبۃ الاسلامیہ بھون تحصیل چکوال جیلم سے ان کی یہ کتاب چھپی ہے. اس کا نام ہے مفتاح صحیح بخاری. یہ بڑی حیران کن کتاب ہے. اس میں انہوں نے صحیح بخاری کے جو راوی ہیں ان کی روایات صحیح بخاری میں جہاں جہاں یہ سارے باحوالہ ترتیب کے ساتھ جمع کر دیے. تو اب ہمیں بڑی آسانی ہو جاتی ہے, یعنی کمپیوٹر یہ کام نہیں کر سکتا جو اس شخص نے کیا. تو پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں دونوں میں حدیث کی خدمت ہوئی ہے, اور اس کا اعتراف پہلے بھی کیا ہے علماء نے. تو میں ذکر کر رہا تھا محمد عزیر شمس حفظہ اللہ, انہوں نے یہ جو کتاب یہ رسالہ ہے ابو حاتم رازی اور ابو زرع رازی کا, اس کو تحقیق کے ساتھ اس کی نسخ کی تحقیق کے ساتھ شائع کیا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. بہت بڑا کام کیا ہے. اس طرح انہوں نے اور رسالے بھی شائع کیے. تو ہم انشاءاللہ یہ رسالہ جو عبد الرحمن بن ابی حاتم روایت کرتے ہیں اپنے ابا اور ابو زرع دو محدثین سے, بڑے محدثین سے, اس کی جو ہے شرح انشاءاللہ شروع کریں گے. تو آج اس سلسلے میں چند باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ جو کتاب لکھنے والا ہے شخص, وہ کیسا آدمی ہے, وہ قابل اعتبار ہے کہ نہیں, محدثین کے ہاں اس کی کیا حیثیت ہے. یہ اسماء الرجال کا جو علم ہے یہ اللہ رب العزت کا خاص احسان ہے سمت پر, اور یہ علم جو ہے یہ جاری رہے گا, قیامت تک جاری رہے گا. اس کے ذریعے محدثین کرام راویوں کے بارے بتاتے ہیں کہ یہ راوی جو ہے یہ کیسا, یہ اچھا ہے, برا ہے, ضعیف ہے, مجہول ہے, کیا ہے. تو اب اگر راوی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ ثقہ, قابل اعتبار, قابل اعتماد, سچا انسان تھا, اس کی روایت صحیح ہے, تو اس کی حدیث اور روایت کو حجت بنایا جاتا ہے, اسے بیان بھی کیا جاتا ہے اور استدلال بھی کیا جاتا ہے. اور اگر راوی کا ثقہ ہونا ثابت نہ ہو, صدوق ہونا ثابت نہ ہو, مقبول ثابت ہونا ثابت نہ ہو, تو پھر اس کی روایت کو مردود سمجھا جاتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے اگر کسی کتاب کے بارے میں آپ تحقیق کرنا چاہیں, کسی کتاب جو ہے اس کو مطالعہ کرنا چاہیں, اس سے استدلال کرنا چاہیں, تو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ کتاب لکھنے والا جو ہے شخص یہ کیسا شخص ہے. تو یہ جو ہے عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی جو ہیں, ابن ابی حاتم الرازی 240 یا 41 ہجری میں پیدا ہوئے تھے, اور انہوں نے محدثین کرام سے پڑھا ہے جن میں یونس بن عبدالعلا اور ابراہیم المزنی اور ربی بن سلیمان المعزن اور ابو زرع رازی اور ابو حاتم رازی اور ابن وارا اور بہت جو ہیں بڑی مخلوقات سے پڑھائے, بے شمار ان کے استاد ہیں. ان کے شاگردوں میں امام ابن عدی, امام ابو شیخ, ابو احمد الحاکم, علی بن عبدالعزیز ابن مردک, اور دوسرے جو ہیں بہت سے محدثین کرام ہیں. محدثین کرام جو ہیں ان کی تعریف پر متفق ہیں. ابو الولید الباجی ایک محدث گزرے ہیں جو کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن ابی حاتم ثقت حافظ, قابل اعتماد بھی تھے اور حدیث کے حافظ بھی تھے. اسی طرح ابو یعلا الخلیلی کہتے ہیں اخذ ابو محمد علم ابیہ و ابی زرعتا و کان بہرا فی العلوم و معرفت الرجال. ابو محمد ابن ابی حاتم نے علم حدیث علم اپنے ابا ابو حاتم رازی سے اور ابو زرع رازی سے سکھائے, اور وہ علم میں اور اسماء و رجال میں سمندر تھے, یعنی علم کا سمندر تھے. صنف فی الفقہ, انہوں نے فقہ میں بھی کتابیں لکھی ہیں. وفی اختلاف صحابہ و تابعین و علماء الامصار, اور صحابہ اور تابعین اور علماء کے اختلاف میں کتابیں لکھی ہیں. وکان زاہدا یعد من الابدال, اور یہ زاہد تھے, انہیں ابدال میں سے شمار کیا جاتا ہے. ابدال کے بارے میں یاد رکھیں کہ ضعیف روایت میں آتا ہے کہ 40 ابدال ہوں گے, تو وہ یہاں مراد نہیں ہے. یہاں پر ابدال سے مراد نیک انسان ہے, یعنی نیک انسان ہو جو لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف دعوت دے. وہ جو مسند احمد یا دوسری کتابوں میں ابدال کی روایات ہیں وہ ساری ضعیف اور مردود روایات ہیں, جن کے بارے میں بعض صوفیہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ابدال جو ہیں یہ لوگوں کے رزق وغیرہ اس میں یعنی اس کے مالک ہیں, تصرف رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اور کتب اور ابدال یہ ساری فضول باتیں, وہ ثابت بھی نہیں ہے, کوئی ایک روایت بھی ثابت نہیں ہے. تو ابدال محدثین اگر کہیں تو وہ صحابی کہتے ہیں جو صالح اور نیک ہو, کتاب و سنت کی طرف دعوت دینے والا. ان کے تفسیری حالات کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں امام زہبی کی کتاب سیر و اعلام نبلاء جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 263 سے لے کر 259 تک. اسی طرح ان کے دوسرے حالات کے لیے تاریخ دمشق ابن عساکر کی, تذکرۃ الحفاظ زہبی کی, اور البدایہ و نایہ ابن کثیر کی, اور دوسری کتابیں جو ہیں وہاں پر بھی ان کے حالات موجود ہیں. ان کے اوپر بعض علماء نے ایک جو ہے صرف غالباً سلیمانی نے ان کے اوپر جرح کی ہے جو کہ مردود ہے, جس کا جواب زہبی نے میزان الاعتدال میں دے دیا اور لسان میں بھی اس کا جواب موجود ہے. تو ان پر جرح جو ہے وہ مردود ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ سکہ اور بڑے اماموں میں سے تھے. تو یہ کتاب کے راوی ہیں. تو پہلی بات جو یہ ہے کہ کتاب کا لکھنے والا یا بیان کرنے والا سکہ ہو, یہ ثابت ہو گئی. دوسری بات جو ہے کہ وہ نقل کرتے ہیں, کس سے نقل کرتے ہیں؟ اپنے باپ ابو حاتم رازی سے. تو ابو حاتم رازی جو ہیں محدثین میں بڑے محدث گزرے ہیں, یہ امام بخاری اور امام مسلم کے درجے کے محدث ہیں. یہ اسماء الرجال اور حدیث کے بڑے اماموں میں سے تھے, اور انہوں نے حدیث پڑھی ہے انہی استادوں سے جن کے پاس امام بخاری وغیرہ نے پڑھا. مثلا ابو نعیم, قبیصہ, عفان, اسی طرح یحیٰ بن بکیر, آدم ابن ابی ایاس, عبداللہ بن صالح العجلی, اور دوسرے جو ہے بہت سے راوی. اور ان کے شاگردوں میں ان کے کئی استاد بھی ہیں, اور باقی ابو زرار دمشقی, ابن ابی الدنیا, امام نسائی, سنن نسائی والے, ابو عوانہ, سید ابو عوانہ والے, اور دوسرے بہت سے محدثین ہیں. ابو حاتم رازی جو ہیں ان کی عدالت پر, امامت پر قابل اعتماد ہونے پر اجماع ہے. اور ان کے بارے میں خطیب بغدادی کہتے ہیں کان ابو حاتم احد الائمۃ الحفاظ الاثبات, کہ ابو حاتم حدیث کے حافظوں میں سے, اماموں میں سے ایک آدمی تھا, یعنی مشہور اماموں میں سے تھے. تو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. ابو حاتم رازی نے کتاب الزہد ہمارے پاس موجود ہے, اور اسی طرح کتاب الجرح و تعدیل, یہ اصل میں ابو حاتم اور ابو زرع کی کتاب ہے جو کہ ان کے بیٹے عبد الرحمن ان سے بیان کرتے ہیں, اور ان کی اور بھی کتابیں. تو یہ محدثین میں بڑے محدث گزرے ہیں. حافظ زہبی ان کے حالات میں سیر و اعلام النبلاء میں جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 247 پر لکھتے ہیں کان من بحور العلم, ابو حاتم رازی علم کے دریاؤں میں سے تھے. طوف البلاد, ملکوں میں وہ پھرے ہیں, یعنی شہر شہر کریا کریا حدیث کے لیے گئے ہیں. وہ برا فی المتن والاسناد, اور متن اور سند کے علم میں سب سے بلند ہو گئے ہیں, ماہر ہو گئے ہیں. وہ جمع و صنفا, حدیثیں اکٹھی کی ہیں اور کتابیں لکھی. وہ جرح و عدلا, اور جرح و تعدیل, اسماء و رجال کا جو علم ہے یہ انہوں نے قائم کیا ہے. انہوں نے جرح بھی کیے اور تعدیل بھی کیے, راویوں کو ضعیف بھی کہا ہے اور سکہ بھی کہا ہے. وہ صحا و عللا, اور حدیثوں کو صحیح بھی قرار دیا اور ضعیف بھی, یعنی علل الحدیث ان کی کتاب ہے ابو حاتم رازی کی. علل میں اور علل کا جو علم ہے یہ سب سے مشکل علم ہے, سب سے جو ہے پیچیدہ علم ہے. تو ابو حاتم رازی
ان کے اوپر محدثین کا اتفاق ہے, اجماع ہے کہ یہ قابل اعتماد تھے اور حدیث کے بڑے اماموں میں سے تھے. تو اسی طرح یہ دوسرے جو اس کے راوی ہیں, اصل کتاب کے مصنف ہیں, وہ ابو ذر رازی ہیں. ابو ذر رازی جو ہیں ان کے حالات کے لیے تہذیب و تہذیب اور دوسری کتابیں جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. ان کی بھی امامت امامت پر اور عدالت پر محدثین کا اجماع ہے, تمام محدثین ان کی تعریف پر متفق ہیں. ابو ذر نے اور کتابیں بھی لکھی ہیں جن میں سے کتاب الزوفا ان کی وہ تحقیق کے ساتھ چھپی ہوئی ہے, تین جلدوں میں تحقیق کی ہے محدث نے. تو ابو ذر ان کی زندگی کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جب ان کی وفات کا وقت آیا تھا تو ابو ذر رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ بستر مرگ پر پڑے ہوئے تھے, بیمار تھے. محدثین کرام ہو ان کے پاس ہو کھڑے تھے, بیٹھے ہوئے تھے اور پریشان تھے کہ اسماء و رجال کا حدیث کا ایک بہت بڑا امام اس دنیا سے جا رہا تھا, ایسا امام اس دنیا سے جا رہا تھا جس نے اسماء و رجال کے علم میں ایسی تحقیق کی ہے جو قیامت تک محدثین کے نزدیک ہو مسلمانوں کے نزدیک حجت رہے گی. ابو ذر رازی کے تفصیلی حالات کے لیے دیکھیے تہذیب التہذیب, تہذیب الکمال, اور اسی طرح امام زابی کی کتاب سیر عالم نبلا جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 65, اور 65 سے لے کر یہ جو ہے تقریباً یہ 85 صفحے تک ان کے حالات موجود ہیں. تفصیل کے ساتھ امام زابی نے ان کا تذکرہ کیا. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ ابو ذر رازی جو ہیں وہ بڑے اماموں میں سے, اور ان کی وفات کا وقت تھا. وہ زن قدن جسے کہتے ہیں پشتو میں, یعنی اس حالت میں تھے جب وہ جان کنی کی حالت میں ان کی روح جو ہے نکلنے کا وقت تھا. تو محدثین کرام ان کے پاس تھے, ابو حاتم رازی بھی تھے, ابن وارا بھی تھے اور دوسرے بھی تھے. تو محدثین نے کہا کہ انہیں کسی طریقے تلقین کی جائے, انہیں کلمہ یاد کرایا جائے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے لکن و موتاکم لا الہ الا اللہ, مرنے والے کو لا الہ الا اللہ یہ یاد کرانا چاہیے, اس کی تلقین کرنی چاہیے تاکہ وہ مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھ لے. اور جو دوسری صحیح حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کا آخری جو ہے کلام لا الہ الا اللہ ہوگا مرتے وقت, بس وہ جنت میں جائے گا, جنت چلا جائے گا. تو اس حدیث اور لکن و موتاکم کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مسئلہ ہے کہ مرنے والے کو جو ہے وہ یاد کرانا چاہیے کلمہ, لیکن یہ اس طرح نہیں کرانا چاہیے کہ اس کو آپ کہیں کہ پڑھو پڑھو, بلکہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ مرنے والے کے قریب جو ہے کلمہ اس کا ذکر کیا جائے, پڑھا جائے لا الہ الا اللہ, جو ہے وہ ایک آدمی دوسرے کو یاد کرائے تاکہ وہ سن لے اور وہ بھی پڑھ لے. تو محدثین نے ذکر کیا اس تلقین کا, تو وہ ابو ذر سے ڈر بھی رہے تھے, شرما بھی رہے تھے کہ ہم اس کو کس طرح یہ کہیں کہ آپ پڑھیں. تو انہوں نے پھر حدیث جو ہے نا اس کا ذکر شروع کیا. تو ابو ذر نے وہ ان کی بات سن لی, اور ابو ذر جو ہے اس حالت میں تھے کہ ان کی روح نکل رہی تھی. امام زابی کہتے ہیں کہ فقال ابو ذر تھا وہ سے سو کے, ابو ذر نے جان کنی کی حالت میں کہا, یعنی سر تھوڑا سا اٹھایا چارپائی سے, کہنے لگے حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید عن صالح ابن ابی عریب عن کثیر ابن مرتا عن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہ جنہ کہا اور فوت ہو گئے, سر رکھ دیا. تو وہ حدیث ابو ذر نے اپنی سند کے ساتھ پڑھ دی جس میں یہ آیا ہے کہ جس آدمی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت جائے گا. تو آپ غور کریں کہ وفات کے وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کتنی محبت ہے کہ حدہ سنا کے ساتھ پوری سند بیان کر کے حدیث بیان کرتے ہیں اور پھر آخری کلام یہی بنتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ لوگ ہیں موضوع حدیثیں بیان کرتے ہیں، بے اصل بیان کرتے ہیں، اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے، بغیر سنوں کے بیان کرتے ہیں، اور محدثین کرام جو ہیں وہ اسانید کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ آخری وقت بھی سند، اور پھر آخری وقت جو ہوتا ہے اس کو انسان، اس میں انسان کو ہوش نہیں رہتی دنیا کی، تو اس وقت بھی ان کا حوصلہ اتنا مضبوط تھا کہ انہیں ذرا بھی غلطی نہیں لگی، بلکہ ایک روایت میں نے پڑھا تھا کہ وہ جو محدثین وہاں پر تلقین کرنا چاہتے تھے ان میں بعض کو غلطی لگ گئی تھی غم کی وجہ سے، غم اور غصے کی وجہ سے آدمی جو ہے نا اس کے دماغ جو ہے اسے کنٹرول میں نہیں رہتا ہے، غصہ ہو جائے یا